پھر اگلا وفد ہے وفد بنی حنفیہ. یہ لوگ علاقہ یمامہ سے تعلق رکھتے تھے. ان تک اسلام سمامہ بن اسال کی دعوت سے پہنچا اور پھر یہ لوگ خود مدینہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلامی تحریک کے سائے میں داخل ہوئے. اسی وفد کے ساتھ مسلمہ کذاب بھی آیا. اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات طے کریں کہ اپنا جانشین مجھے بنائیں گے تو میں بیعت کروں گا, یعنی نعوذ باللہ آپ کے بعد پھر مجھے نبوت ملے. دراصل نبوت محمدی کی عظیم الشان کامیابیوں کو دیکھ کر اس شخص کے منہ میں پانی بھر آنے لگا تھا اور اس نے نہ جانے کب سے یہ سوچنا شروع کر دیا ہوگا کہ کچھ ادبی عبارات کو اگر بطور الہام پیش کیا جائے اور مقابلے پر ایک علم نبوت بلند کر دیا جائے تو کچھ کھیل بنایا جا سکتا ہے, یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے. مگر وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کردار کی وہ قوت کہاں سے آئے گی جو 20 برس سے مخالفتوں کی زہرہ گداز وادیاں طے کر رہی تھی. انہی خیالات کی وجہ سے اس کا ذہن سوداگرانہ بن گیا تھا. اس کا منشا یہ تھا کہ یا تو مجھ سے سودا کر لو ورنہ پھر میں پورا ڈھونگ رچاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذہن پڑھ لیا اور کھجور کی جو جھڑی اس وقت ہاتھ میں تھی اسے آگے کر کے فرمایا کہ میں تو اس چھڑی کے دینے کی شرط پر بھی بیعت نہیں لینا چاہتا, یعنی اسلام کو بنیے کی دکان نہیں جس کی جن سے تجارت کو بیچ کر کسی کو ذاتی نفع کمانا ہو اور سودے کر کر کے بیعت لے اور لوگوں کو جماعت میں شریک کرے. جو حق کو حق مانتا ہو وہ اس کے علمبرداری کو اپنا ذاتی فرض مان کے آئے, کسی پر احسان دھرنا کیا مانی. وفد واپس چلا گیا. واپس جا کے مسلمہ نے واقعی علم نبوت بلند کر دیا, یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کی شریعت میں نماز معاف تھی اور شراب اور زنا حلال, تو پھر کون نہ اس کے پیچھے چلتا. لوگوں کو بس ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے, چاہے ڈھیلا ڈھالا سا ہو, جو ان کو سہولتیں دیتا ہو. وہ کہتا ہے یہ زیادہ اچھے, یعنی سختی کرنے والے نہیں اچھے ہوتے. تو خیر اس نے بھی اپنے ساتھ ایک اچھی خاصی جماعت جو تھی وہ تیار کر لی تھی, لیکن اللہ کے ہاں کے انجام ہوگا. یہ سوچیے, لوگوں کو اگر خوش کر بھی دیں گے تو اللہ کے ہاں انجام نہیں اچھا ہوگا نا. پھر اس کے بعد وفد بنی طے, قبیلہ طے کے لوگ زید الخیل کی سرکردگی میں حاضر ہوئے. نام سنا ہوا زید الخیل؟ ہم نے ان کا پورا قصہ پڑھا تھا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں. کچھ یاد ہے ان کے بارے میں؟ ابھی آ جائے گا یاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اسلام کا کلمہ حق پیش کیا اور الہامی نظام حیات کی دعوت دی. سردار سمیت وفد نے دل و جان سے اسے قبول کیا. زید الخیل, جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر کر دیا. زید الخیل کے خیل کیا آتا ہے؟ گھوڑا. تو خیر, خیر کو زیادہ کرنے والا. اسی پہ ہم نے پھر اپنے کورس کا نام بھی یہی رکھا تھا. شاعر و خطیب بھی تھے اور بہادر بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ عرب کے جس بھی شخص کی تعریف میرے سامنے کی گی وہ دیکھنے پر اس سے کم ہی نکلا. پتہ چلتا ہے کہ لوگ زیادہ ہی کلابے ملا دیتے ہیں, مگر یہ شخص مستثنا ہے, ایگزمپٹڈ ہے, کہ جو کچھ سنا تھا یہ اس سے بڑھ کر نکلا, یعنی اس سے زیادہ بڑھ کے اچھا تھا. یہ بہت تھوڑے لوگوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے, شوکیس میں رکھی چیز بڑی اچھی لگتی ہے, گھر لیں تو اتنی اچھی نہیں لگتی. یہی انسانوں کا بھی معاملہ ہے. دور پڑی چیزیں اچھی لگتی ہیں, قریب سے وہی چیز اچھی ہوگی جو ریئل میں با اخلاق انسان ہوگا اور کوالٹی اچھی ہوگی اس کی. عدی بن حاتم اسی قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. مذہباً عیسائی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل میں ایک طوفان عناد بھرا ہوا تھا. عناد, بغض, دشمنی. مقابلے کی تیاری میں تھے, لیکن اچانک اسلامی فوجیں یمن کے علاقے میں جا پہنچی تو بھاگ کے شام چلے گئے. ان کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور مجموعی کردار سے بے حد متاثر ہوئیں. انہوں نے عدی کو با اسرار مدینہ بھجوایا اور تاکید کی کہ جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی وفد طے کے ساتھ ہی مدینہ پہنچے تھے. ان کے سامنے یہ سوال بھی تھا کہ یہ شخص محض ایک بادشاہ ہے یا نبی. پہنچے تو مسجد میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ اٹھے اور عدی کو اپنے گھر کی طرف لے چلے. راستے میں ایک بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہی تو آپ نے کافی وقت اسے دیا اور پوری توجہ صرف کی. پھر گھر پہنچے تو خود زمین پر بیٹھے اور عدی کو با اسرار گدے پر بٹھایا. ان دونوں باتوں سے عدی کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور محض دنیاوی بادشاہ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے مزید وسوخ یعنی یقین دلا دیا. کیا پتہ چلا؟ یاد رکھیے, سادگی سب کو اچھی لگتی ہے. پروٹوکول اللہ کے نبی کو چاہیے نہیں تھا, تو ان باتوں سے ان کو یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں. دوران گفتگو آپ نے بھانپ لیا کہ عدی کے ذہن میں اب کیا الجھنے باقی ہیں. یہ بھی ایک حکمت کی بات ہوتی ہے. مخالف جو ہے یا مخاطب, اس کا ذہن پڑھیں کہ وہ اس وقت سوچ کیا رہا ہے, اور ان کو بڑی خوبی سے صاف کیا. अधीन लोगों में से थे जो हक़ को जल्द पहचान लेने के बाद जीत मिनान भी चाहते थे कि इसकी कामयाबी के अमली इम्कानात काफ़ी हद तक मौजूद हैं और जल्द कोई नतीजा बरामद हो सकता है। ये अंदाज़ा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने से रोकने वाली चीज़ इसके मानने वालों की तंगहाली है। सो अल्लाह की कसम, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि इन लोगों के अंदर दौलत के फवारे छूटेंगे, यहाँ तक कि इसे लेने वाले नहीं मिलेंगे। और अगर तुमको ये चीज़ इस्लाम में आने से रोकती है, तुम के मुसलमानों की तादाद कम है और इनके मुखालिफिन बहुत हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह की कसम वो वक्त आने वाला है कि तुम सुन लोगों के एक औरत तन्हा अपने ऊँट पर सवार होकर कादसिया से इस मस्जिद की ज्यारत के लिए चली और बखरियत पहुँची। और शायद तुम्हारे लिए ये ख्याल रुकावट है, यानी माने हैं कि सल्तनत और इक्तदार दोनों के पास ज़्यादा है। बस अल्लाह की कसम ऐसा अनकरीब होगा कि तुम खुद सुन लोगे कि सरजमीन बाबुल के कसूर यानी महल कसूर अस्पैत मुसलमानों ने फतह कर लिए। इस पहलू से जब अदी के शुबहात का इजाला हो गया तो उन्होंने फौरन अपने आप को तहरीक इस्लामी के हवाले कर दिया। इस गुफ्तगू से चंद नतज निकलते हैं। क्या नंबर एक, इस्लाम सिर्फ अखलाकी असलाह ही की दावत नहीं देता बल्कि इसके प्रोग्राम में मुआशी फलाह भी शामिल और सियासी इनकलाब भी, और आखरत की भलाई को दुनियावी मामलात की दुरुस्ती से अलग करके नहीं लेता। यानी आप दुनिया की भी लोगों को बातें बताएं, उनके प्रॉब्लम्स हल करें और दीन के भी। नबी सलम तहरीक इस्लामी के बईद तरीन मुस्तकबिल का पेशगी तसव्वुर रखते थे और शुरू से आपके सामने ये बात थी कि किन मरहलों से होकर किधर जाना है। ये भी अहम बात है, लीडर को पता होना चाहिए कल क्या होगा, कल क्या करना है। तहरीक इस्लामी की एक ज़रूरत यह है कि वो लोगों पर अपनी अमली कामयाबी के इम्कानात वाज़े करे और इनको मुतमईन करे कि पेश नज़र इनकलाब वाक़ हो सकता है, वरना अवाम का एक बड़ा अंसर इसकी दावत की सदाकत को जानने के बावजूद अभी बाहर रुका खड़ा रहेगा। इस्लामी तहरीक अगर तकमीली मदारिज तक पहुँच जाए तो लाजमन ये नतीजे निकलने चाहिए। क्या नंबर एक, माशी ज़राए वसाइल इतनी तरक्की कर जाए और इनको ऐसे सही आदिलाना तरीके से तकसीम किया जाए कि माशरे में कोई मोहताज न रहे, पहली शर्त। दूसरा, सियासी लिहाज से इतनी मजबूत हुकूमत पैदा हो कि मुखालिफीन इसे तर निवाला न बना सकें बल्कि उल्टा वो हर मुखालिफ ताकत का जोर तोड़ सकें। तीसरी बात, दाखिली अमन का ये मेयार होना चाहिए कि अगर एक औरत भी मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तन्हा सफ़र करे और इंसानी आबादियों और वीरानों से गुजरे तो इसकी जान इज्जत और माल को किसी तरफ से कोई ख़तरा न हो। यही इस्लामी निज़ाम सल्तनत की खूबियाँ हैं। बात वाज़े, और अल्लाह के नबी ने ऐसा माशरा बना कर दिखा दिया था। फिर अगला वफद था वफद बनी अल हर्स यानी बनी अल हारिस बिन काब। ये इलाका नजरान के लोग थे। इन अतराफ में हज़रत खालिद बिन वलीद ने 10 हिजरी में ख़ास तौर पर इस्लाम की दावत दी थी। इनके सामने ऐलान किया कि इस्लाम लाओ तो अमन पाओगे। उन्होंने दावत कबूल कर ली। हज़रत खालिद इनको मोतकीदात और अहकाम की तालीम और तरबियत देने के लिए कुछ अर्सा ठहरे रहे। ये मोतकीदात क्या है? अकीदा, अकीदे की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतारे ख़त कामयाबी की इत्तला दी। मदीना से इस ख़त के जवाब में हुक्म दिया गया कि वापस आ जाओ और कबीले के चंद सरकर्दा अफराद को साथ ले आओ। इस हुक्म की तामील की गई। ये कबीला अपने दौरे जाहिलियत में भी कुछ ऐसी इख्तदार रखता था। चुनाचे वफद आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत के दौरान कहा, क्या वजह है कि तुम लोग अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ मैदान जंग में हमेशा कामयाब रहे हो और तुम्हें कभी शिकस्त नहीं हुई? उन्होंने बताया, हम लोग किसी के ख़िलाफ़ खुद जारहाना इकदाम नहीं करते। लड़ने के लिए मुजतमे हो जाएं तो फिर तफरके में नहीं पड़ते बल्कि इत्तेहाद रखते हैं और अपनी तरफ से कभी किसी जुल्म की इब्तदा नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस हिकमत अमली की तस्दीक की। वफद के एक मुमताज़ फ़र्द कैस बिन हुसैन को इन लोगों पर मुकर्रर किया गया। यानी एक बंदे को बड़ा बनाना होता है। फिर बारवां वफद था वफद नजरान। मुस्लिम इंसानियत ने कलम को भी बड़े पैमाने पर जरिए दावत बनाए और ख़ास ख़ास लोगों को मकातिब रवाना किए, यानी ख़त लिखे। चुनाचे नजरान के ईसाइयों को भी ख़त के ज़रिए कलमाए हक पहुंचाया। देखिए ना, कोई तो खुद आकर सुन गए तो जो नहीं आए उनको मैसेज रिटर्न दे दिया। मुबारक नामे में एजाज़ मुमतनों से काम लेकर पहुंचाने की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ्ज़ों में कही। यानी इधर उधर की बातें नहीं की बल्कि ए टू दी पॉइंट उनको दावत दी। क्या कहा? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के इलाह यानी माबूद के नाम से आगाज़ करता हूँ। ये क्यों कहा? ताकि उनको अपनाइत लगे। फिर इसके बाद मैं तुमको अल्लाह के बंदों से अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूँ। यानी बंदों की बंदगी छोड़ के रब की बंदगी इख्तियार करो। اور تمہیں بندوں کی آکائی سے اللہ کی آکائی کی طرف پکارتا ہوں، اگر تم اس سے انکار کرو تو تم پر جزیہ یعنی سیاسی اطاعت لازم آتی ہے، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو اعلان جنگ ہے۔ اسقف نے خط پڑھا تو اس کے بدن میں کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے پہلے خاص خاص اکابر کو بلا کر رائے لی، پھر پوری وادی کے عوام کا اجتماع طلب کیا۔ وادی میں 73 بستیاں تھیں اور آبادی اتنی تھی کہ 1 لاکھ سپاہی نکل سکتے تھے۔ بہت بھاری اجتماع منعقد ہوا۔ یہ مکان اکابر یعنی بڑے لوگ کے پیش نظر تھا کہ شاید یہ وہی آخری نبی معود ہیں جو بنی اسماعیل میں سے اٹھنے والے ہیں۔ مشورہ عام کے بعد قرارداد یہ ہوئی کہ اکابر کا ایک وفد مدینہ جائے اور صاحب مکتوب سے بات چیت کرے اور جائزہ لے۔ چنانچہ شرحبیل، یہاں تو شرجیل لکھا ہوا لیکن ویسے شرحبیل ہے، یہ عبداللہ اور جبار کو خصوصیت سے نامزد کیا گیا۔ یہ پہلا وفد تھا جو سیاسی اطاعت اور ٹیکس ادا کرنے کے وعدے پر ایک فرمان امن اور حقوق حاصل کر کے واپس ہوا۔ وفد فرمان حاصل کر کے واپس ہوا تو اسقف اور اعلیٰ سردار اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک آئے۔ فرمان راستے ہی میں اسقف کو پیش کر دیا اور وہ اسے چلتے چلتے پڑھنے لگا۔ اس کا چچیرا بھائی بشیر بن معاویہ بھی فرمان کی طرف اس درجے متوجہ ہوا کہ اونٹنی سے گر پڑا۔ اس کی زبان سے نکلا، برا ہو اس شخص کا جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ کدھر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اسقف نے سختی سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم وہ تو نبی مرسل ہیں۔ بشر کے دل میں خیال آ گیا کہ اس نے عزم ظاہر کیا کہ اچھا تو اب اللہ کی قسم میں ناقہ کا پالان اور اس کی بارگاہ میں جا کر ہی اتاروں گا۔ اسقف اس کے پیچھے پیچھے اونٹنی دوڑاتا ہوا پکارتا رہا کہ میری بات تو سنو، میرا مدعا تو سمجھو، میں نے کسی مسئلے سے وہ فکرہ کہہ دیا تھا۔ بشر نے ایک بات نہ سنی اور کہا تو یہ کہا کہ تمہارے ذہن سے اتنی بڑی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ اپنی دھن کا بکا بشر مسن انسانیت کی خدمت میں جا کر اسلام لایا، وہیں مقیم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت نصیب کیا، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ کرز بن القمہ کے نام سے بھی مذکور ہے۔ کیا پتہ چلا آپ کو؟ کیا ملا اس آخری واقعے سے خاص طور پہ؟ آپ دیکھیے اس سے تحریر کی طاقت پتہ لگتی ہے۔ خود جو آ کے بیٹھتا ہے تو بات سنتا ہے نا، لیکن جو بندہ خط میں سے میسج پڑھ کر سن کے سمجھ آتا ہے تو تحریر بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ایسے پلیٹ فارمز جہاں سے دین کا اب کام، دین کا پیغام، دین کا میسج دیا جائے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پتہ چلا۔ وفد مقامی سرداروں سمیت واپس پہنچا تو وہاں کے ایک اور تارک الدنیا راہب کے کانوں میں سارے حالات و واقعات کی بھنک پڑی، اور اسے معلوم ہوا کہ ایک نبی ایسا ایسا اٹھا ہے، یہ بھی والہانہ جذبے سے سرشار ہو کر مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ ایک پیالہ، ایک قصا، ایک چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا، پھر مدینہ میں کچھ عرصہ ٹھہر کر اسلام کے نظام فکر و عمل کی تعلیم حاصل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر واپسی کا وعدہ کر کے نجران گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واپس پہنچ نہ سکا۔ کچھ مدت بعد نجران کا اسقف ابو الحارث جو شاہ قسطنطنیہ کی نگاہ میں بہت محترم تھا، اسقف سمجھتے ہیں نا، پریسٹ کو کہتے تھے ان کے، اور عیسائیوں میں اس کی کرامات کے چرچے رہتے تھے، پھر ایک وفد لے کر مدینہ پہنچا جس میں علاقے کا عیسائی مفتی اور جج، بولیے کیا لفظ ہے، اہم نیز عبد المسیح عاقب اور 24 دوسرے اقابر شامل تھے۔ یہ بتایا کہ اس وفد کا ذکر آپ نے کس صورت کے انٹرو میں پڑھا ہے؟ قرآن پاک میں 20 بار پڑھا اور سنا ہوا جملہ ہے۔ نجران سے ایک وفد آیا اور انہوں نے سورہ آل عمران شروع کی تقریباً 87 آیات نازل ہوئی تھی۔ بہرحال واضح رہے کہ یسقف در حقیقت بنو بکر بن وائل کا ایک عربی فرد تھا، مگر نصرانیت میں داخل ہو کر اس نے علم اور عبادت کے لحاظ سے اتنی ترقی کی کہ یہ خود عیسائیوں کا معتمد ترین پیشوا بن گیا۔ معتمد کیا ہوتا ہے؟ جس پہ اعتماد کیا جائے، ٹرسٹ وردی کہہ لے۔ یہ لوگ چند روز مدینہ میں مقیم رہے، ان کو مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کرنے سے بعض صحابہ نے روکا، مگر آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، دیکھیں مسجد میں شرک والا کام ہو رہا، صبر کرنا پڑتا ہے، بعض چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو لیں گے، جتنا زیادہ کسی چیز کے اوپر آپ کی نظریں جمی ہوں گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد بھی کریں گے اس میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری دعوت کے منتظر ہوتے ہیں، लेकिन हम उनको दावत देते नहीं हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि फिर वो भी महरूम रह जाते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह आपको अपना मज़हब पसंद है ऐसी दूसरों को भी है। आपको बताइए गलत चीज़ है, उनको नहीं अभी पता, बताइए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दिलों में भी डाल देगा। इनकी आमद पर मुकामी यहूदियों ने बड़ी सरगर्मी दिखाई और बीच में दखल अंदाज होकर मुख्तलिफ बहसें उठाईं। अकीदा तसलीस और मसीह अलैहिस्सलाम की हैसियत तो ज़ेर बहस आई ही थी, और कुरान ने इन मसाइल में वफ़त को रोशनी बहम पहुँचाई। सूरत आल इमरान का बिल्कुल शुरू पूरा हज़रत ईसा के इब्नियत को साबित करने वाला है। इसी के साथ साथ यहूद ने यह शोशा उठा लिया कि नबी सल्लम खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जगह लेकर अपनी परस्तिश कराना चाहते हैं। शक, इसका जवाब भी अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लम ने दिया कि कोई शख्स जिसे अल्लाह ने किताब व हिकमत और नबूवत से सरफराज किया हो, लोगों से ये कहने का मजाज नहीं कि मेरे बंदे हो जाओ, कूनू रब्बानीयीन, क्या बनो, अल्लाह के बंदे बनो। फिर यहूद और अहले वफद के दरमियान ये बहस भी चल पड़ी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस मज़हब पर थे। एक फरीक कहता कि ईसाई थे, दूसरे फरीक का दावा था यहूदी थे। नऊज़ु बिल्लाह, कलाम इलाही ने इनकी तरदीद बड़े सादा और गैर मुनाज़राना तरीके से कर दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ना क्यों उलझते हो, तौरात और इंजील दोनों ही इनके बाद नाजिल हुई। यानी जिनसे यहूदियत और नसरानियत का सिलसिला शुरू हुआ वो तो किताबें ही बाद में नाजिल हुई, वो तो ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि पूरे खलूस के साथ मुस्लिम थे और वो मुशरिकों में कभी शामिल ना थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर सही मानों में कारबंद हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले लोग। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाम को वाज़ह किया गया कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह। ईसाइयों में खुद भी किसी कदर अपने तसव्वुरात के लिए तासुब मौजूद होगा, और बसाओकात बड़ी नेक नीयती से भी पुराने गलत नज़रियात से दिल चिमटता है। लेकिन यहूद की शरंगेजियों ने इस कैफियत को बढ़ा दिया होगा। फजूल बहसें और इनकी वजह से पैदा होने वाली हठधर्मी कबूल हक के रास्ते में आड़े आ रही होगी। इसीलिए कुरान ने एक इंतहाई फैसला कुन सूरत इनके सामने मुबाहले की रखी। नबी सल्लम को हुक्म हुआ कि इन लोगों से ये कह दो कि आओ हम अपनी औलादों और अपनी मस्तूरात यानी बीवियों को औरतों को अपनी औलादों और अपनी औरतों को बुला लें और ख़ुद भी मैदान में आ जाएँ, फिर अल्लाह से अपने बारे में फ़ैसला करें। कहाँ जाए आल इमरान में आयते मुबाहला, अपने बारे में फ़ैसला चाहें और झूठे के खिलाफ अल्लाह की लानत करें। 61 आयत है सूरह आल इमरान की। जब कभी किसी पैकरे रास्ते पर झूठ का इल्ज़ाम चिपकाया जाए तो इसके लिए इससे बढ़कर अजियतनाक सूरत हाल कोई और नहीं हो सकती। ऐसा ही वो लम्हा था जबकि हक ताला ने यह सूरत फैसला तजवीज़ की कि फरीकैन अला रसूल अशहाद यानी गवाहियों की बुनियाद पर अल्लाह का फ़ैसला तलब करें। अगली सुबह को नबी सल्लम अपनी प्यारी बच्ची फ़ातिमा और मासूम नवासों और अली को साथ लेके निकले मदीने के लिए। कि कितना बड़ा वाक़या होगा कि एक दाई हक अपनी कुल कायनात मुबाहले की बसात पर ले आया। कितने बड़े यकीन का मुजाहरा था, ज़ाहिर कुछ भी हो सकता था। ईसाई अरकान वफद बसीज गए कि अगर वाकई अल्लाह के नबी हुए तो हमारा नामो निशान मिटेगा। यानी या तो अल्लाह के नबी के बेटी ने ख़त्म हो जाना था या फिर उनको ख़त्म होना था। उन्होंने सियासी इताअत की पेशकश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पर छोड़ा कि टैक्स यानी जिजिए की जो मकदार आप मुनासिब समझे रात रात में तजवीज़ फरमा दें। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हलीमी पर पूरा भरोसा किया। अगले रोज़ फरमान लिख दिया गया जिसमें इनको पूरी फराख दिली से मजहबी आज़ादी और समाजी खुद इख्तियारी या खुद मुख्तारी दी गई कि इनके अफराद और इमलाक जिन हालात पर हैं इसी पर कायम रहेंगे। इनके मौजूदा हकूक में कोई तब्दीली ना की जाएगी। इनके मजहबी पेशवाओं असकफ़ और राहब में से किसी को ना बदला जाएगा और ना इनके कब्ज़े से मजहबी अम्वालों औकाफ़ को निकाला जाएगा। जाहिलियत के गुज़श्ता दौर के जराइम पर कोई गिरफ्त ना होगी। फ़ौज इनकी ज़मीन में दाखिल ना होगी। दुनियावी बादशाहों के तरीके पर इनसे कोई बेगार नहीं ली जाएगी। ज़ालिम और मज़लूम के दरमियान इंसाफ होगा। कोई शख्स सूद खाए तो इस फेल की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। कोई शख्स किसी दूसरे के जुर्म में माखूज ना होगा। इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 2000 रोकिया मालियत के हुल्ले यानी लिबास बतौर सालाना टैक्स मुकर्रर किए गए। इन दोनों वफूद के हालात कुछ गुड़मुड़ हो गए हैं। बज़ाहर ज़्यादा गर्मा गर्मी दूसरे ही वफद की आमद पर हुई होगी, लेकिन इस फरमान में यानी जो भी ऊपर जिक्र हुआ गालिबन पहले वफद ने ही हासिल किया होगा, क्योंकि दूसरा फरमान सियासी से ज़्यादा मजहबी हकूक़ से मुतल्लिक और इसमें खिताब असकफ़ और काहनों और राहबों से है। اور اس فرمان میں اہل نجران کو زیادہ سے زیادہ حد تک مذہبی آزادی دی گئی، اور ان کے کلیسائی، کلیسائی کیا تھا، چرچ جو ہیں، ان کے کلیسائی نظام میں عدم مداخلت کی ضمانت دی گئی۔ یہ فرمان بھی منجملہ ان شہادتوں کے ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی دائرے میں صرف نظام حکومت کی اطاعت کا تقاضا رکھتے تھے، اور نہ کسی گروہ کو اس کے مذہب سے باز رکھتے تھے، نہ اسلامی عقائد جبرن منواتے تھے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، بلکہ اقلیتوں کو زیادہ سے زیادہ حد تک مذہبی آزادی عطا فرماتے تھے۔ تحریک اسلامی افراد میں ایمان و نظریات کی تبدیلی تو صرف دلیل کے زور سے چاہتی تھی، البتہ اپنا نظام اجتماعی وہ سیاسی قوت سے نافذ کرتی تھی۔ چنانچہ دیکھیے کہ فرمان اول میں سود خواری کو ذمے سے باہر رکھا گیا، اور اس کی حیثیت قانون ملکی کے خلاف جرم کی رہی۔ مذہب اس کا اصل موضوع بحث ہی نہ تھا، کیونکہ وہ مذہب سے بہت زیادہ بڑی چیز تھی۔ اس فرمان سے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر کیا، اور جس کی حیثیت آئندہ کے لیے رسول خدا کی قائم کردہ ایسی نظیر کی ہے جو امت کے لیے واجب الاتباع قانون کا مقام رکھتی ہے، یہ بات بھی واضح ہو جاتی کہ اسلام دوسرے مذاہب پر چلنے والی اقلیتوں کے لیے کتنا زیادہ فیاض ہے۔ مشکل ہی سے کوئی دوسرا نظام تمدن اقلیتوں کے لیے اتنی فیاضی کی مثال پیش کرے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ منورٹیز کے حقوق تو ہر ملک دیتا ہے، اور مذہبی آزادی کا بھی آج نام ہے، لیکن جتنے خوبصورت طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے دین کے اوپر عمل کرنے اور اس کا موقع دیا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے، وہ کیا، سوچئے ذرا، خود بھی غور کیا کریں آپ سب۔ دیکھیے وہی بات ہے نا کہ نام اسلامی رکھنے سے کام تو اسلامی نہیں ہوتے نا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے۔ دوسرے وفد نے روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنا کوئی قابل اعتماد افسر جزیے کی وصولی کے لیے ہمارے ساتھ روانہ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ شخص امین امت ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جزیے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقے میں دعوت حق کو پھیلانے کا کام بھی سرگرمی سے کیا، اور لوگ بکثرت اسلامی حلقے میں شریک ہو گئے۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہے کہ نجران کی آبادی کے دو بڑے گروہ تھے، ایک نصارہ اور دوسرا امیجین۔ کون ہوتے امیجین؟ ان پڑھ۔ نصارہ نے سیاسی اطاعت پر معاملہ کر لیا، لیکن امی لوگ اسلام کے سائے رحمت میں آ گئے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے، جو پہلے سے کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ نہیں آتا، جو نہیں پڑھا ہوتا وہ آ جاتا ہے، کیونکہ جو امی ہوتا ہے نا اس کو یہ پڑھا ہوتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن جو پہلے سے کچھ ہونے کا احساس رکھے پھر وہ ذرا پیچھے ہو جاتا ہے۔ قیاس یہ ہے کہ پہلا وفد 9 ہجری کے آخر میں اور دوسرا 10 ہجری کے درمیان، یعنی اوائل میں آیا ہوگا، کیونکہ تاریخی ماحذ میں دونوں ہی سال مذکور ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وفد کا تذکرہ کتنا طویل تھا نا، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر بندے کے ساتھ معاملہ اس کے مطابق کیا۔ نجران اس وقت کی ایک بہت اچھی ریاست بن چکی تھی، جہاں مطلب لوگ متاثر تھے ان چیزوں سے، تو ہمیشہ لوگوں کو ان کے حساب سے جج کیجئے کون کہاں کس طریقے سے ہے۔ پھر ایک اور وفد، وفد بنو اسد۔ بنو اسد نامی قبیلہ جنگی مہمات، مہمات کس کی جمع ہے؟ مہم کی۔ جنگی مہمات میں قریش کا بڑا اہم دست و بازو تھا۔ جی دست و بازو کیا؟ ہاتھ اور بازو۔ 9 ہجری میں اس قبیلے کی سفارت، سفارت کیا ہوتی ہے؟ دو کے بیچ میں رابطہ، مدینہ پہنچی۔ اس قبیلے کی سفارت مدینہ پہنچی اور انہوں نے اپنا اسلام پیش کیا۔ عربوں کے اندازے غرور کی بو اس میں موجود تھی، اس لیے احسان دھرنے کے انداز میں ارکان وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے کوئی مہم تو ہماری طرف بھیجی نہ تھی، ہم خود اسلام لائے ہیں۔ اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے وحی الہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کیا؟ لا تمنو علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ چھتلاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان نصیب کیا۔ پھر اس وفد نے پرندوں سے فال لینے کے کہانت، یعنی آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں، اور ضرب الحسی، یعنی قیمت یا نرخ مقرر کرنے کے بعد گاہک جنس یا زمین کو دور سے کنکری مارتا، اور جس مال کو کنکری لگ جاتی وہ اس کا ہوتا۔ اس کو آج آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسے سٹک پھینکتے تھے نا۔ دیکھیے آج کے دور میں آپ نے فورچن ویل کا نام سنا؟ جی 17 مئی کو، یہ مجھے کسی نے سنائی تھی کہانی، کہ 17 مئی کو ایک 2 کلو کا چاکلیٹ اور گفٹس ہوتے ہیں، آپ کوئی نمبر بولے اور انہوں نے 1 سے 50 اور پھر الٹی گنتی بھی، یعنی ہر ایک پوائنٹ پہ دو نمبر ہوتے ہیں، جیسے ون ہے تو 49 ہے، ٹو ہے تو 48 ہے، اس طرح سے. اور ان میں انہوں نے کچھ چیزیں چھپائی ہوتی ہیں. ایک کو 2 کلو کا بڑا چاکلیٹ ہوتا ہے، وہ صرف 20 کرون کی ٹکٹ لے کر آپ قسمت آزمائی کرتے ہیں. پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کوئی نمبر بولیں تو آپ کہتے ہیں 30. پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے گھماتے ہیں، اب وہ گھومتا گھومتا پھر آہستہ آہستہ رکتا ہے. اگر وہ 30 پہ رک جائے تو آپ کو گفٹ ملتا، اور اگر نہ ملے تو کیا ہوگا، وہ 20 کے. اور لوگ اس دن ہزاروں خرچ کرتے ہیں. میں نے کہا اس چاکلیٹ کا کیا کرنا، کہتی لڑکے اپنی گرل فرینڈس کے لیے لینے آتے ہیں. ایک کسی نے کہانی سنائی، ان کو بھی بڑا شوق تھا اپنی قسمت آزمانے کا، اور یہ کہتی میرا نکل بھی آتا تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے کیا تو ان کا نکل آیا. کہتی وہ میں اتنا بڑا چاکلیٹ اٹھا کے جا رہی، پیچھے میرے ایک لڑکا آ گیا، کہنے لگا انشو یہ جی تم اس کو بیچو گی؟ اس نے کہا نہیں میں کیوں بیچوں. کہنے لگا میں صبح سے کھڑا ہوں ادھر، تو میں نے پتہ نہیں کتنے ڈال دیے، تو میرے پاس اب پتہ نہیں 460 کرون بچے، میں تم یہ سارے لے لو تو یہ مجھے دے دو. کہنے لگی تم کیا کرو گی اس کا؟ کہنے لگا کہ میں اپنی گرل فرینڈ کو دوں گا. یعنی اب دیکھیں نا قسمت آزمانا ہے نا. خیر کسی نے اس سے سوچا کہ اس کا تو ضرور نکلتا. یہ بھی دیکھیں توہم پرستی اور اس میں شرک تک آ جاتا ہے نا اس بلا. کہتی ایک اور تھی، وہ کہیں گی کہ میرا نہیں کبھی نکلتا، وہ بڑی ایسے ہی دکھی تھی. اس نے کہا لاؤ بتاؤ. کہیں گے ٹھیک ہے تمہارے پیسے، نمبر تم بتانا. اس نے 20 کرون کی ٹکٹ لی، اس کو بولا تم نمبر بولو. اس نے کہا میں نے کہا 32 بول دو. اس نے 32 بولا، ون چلا دیا. تو جناب وہ بھیا جو گھومتا 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 ہلکا سے ہلکا ہو رہا ہے، کہہ رہی کہ 30 پہ وہ رک گیا. تو اب اس کو تھا کہ ہاں ہاں دیکھا تمہارا تو آنا تھا لیکن چونکہ پیسے میرے تھے. کہتی ہوا چلی تو بھیا گھوم کے 32 پہ آ کے رک گیا. میں نے کہا اللہ کرے یہ نہ ہی رکتا. یعنی تمہارے بارے میں اس کو اور بھی وہم پکا ہو گیا نا کہ تم جو بولتی ہو وہ ہو جاتا ہے. یہ سب اسلام میں قطن اس کی گنجائش نہیں ہے. کنکریاں پھینکتے تھے جس کی لگتے. آپ بچپن میں نہیں پٹاخے مارتے تھے، خان صاحب ایک لے کر بیٹھے ہوتے تھے پسٹل، اور وہ شوٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ سوراخوں میں چلا جائے تو غبارے بلتے تھے اور کیا کچھ. اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بہرحال خیر آپ نے ان تینوں امور کی مخالفت فرمائی. لوگ کہتے کچھ نہیں ہے اسٹور میں، بس لوٹو ہی ہے. لوٹو بھی یہی چیز ہے. آپ نے تینوں امور کی مخالفت فرمائی. آخر میں انہوں نے خط یا تحریر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. تو آپ نے فرمایا نہ تو یہ کسی نہ کسی نبی ہی کا آغاز کردہ فن ہے، اور اس سے اچھا علم اور کیا ہوگا. یعنی آپ نے تحریر کو اور خط کو لکھنے کو پسند فرمایا. اس قبیلے سے بھی نبوت کا ایک مدعی کون ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والا. کاذب طلحہ بن خویلت، یہ نام تھا اس کا، طلحہ بن خویلت، خلافت صدیقی کے دور میں اٹھا تھا. یعنی مسلمہ کذاب نے تو اللہ کے نبی کی زندگی میں بالکل آخری جو دنوں میں کر دیا تھا دعویٰ، لیکن اس شخص نے حضرت ابوبکر کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ خبریں دے دی تھی کہ میرے بعد یہ جھوٹے لوگ اٹھیں گے. تو بہرحال اس سارے ٹاپک کو پڑھنے سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے جیسے وفود آتے گئے اسلام ویسے ہی باہر سے باہر پھیلتا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سیرت پڑھ کر لوگوں سے رابطے کرنے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، کس بندے سے کیسے بات کرنی، کتنی کرنی، کتنا وقت دینا، نہیں دینا، کس کو یس کرنا، کس کو نو کرنا، یہ سکھا دے. پورے سبق میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی، اور دوسری بات یہ بھی کہ حق سے نہیں دبے، حق نہیں چھوڑا، دب کے نہیں کبھی کسی سے معاملہ کیا کہ اچھا جی چھوڑو اب روٹ جائیں گے. جس کو روٹنا ہے وہ روٹ جائے، کیونکہ آپ ان کی مان بھی لیں گے تو ان کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ نہیں آئیں گے. تو بہت اسٹریٹ فارورڈ سیدھے طریقے سے دین کو لوگوں تک پیش کیجئے. آپ کی میری ذمہ داری کنوے کرنے کی ہے، کنونس کرنے کی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ پہنچا دینا ہے. اب پہنچا کہ نہیں پہنچا، اگلے نے اس کو قبول کیا کہ چھوڑ دیا، یہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے. یہاں پہ آج رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.